الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي ليس كمثله شيء وهو السميع البصير والذي خلق الإنسان وعلمه البيان وشرفه على سائر الحيوان بالنطق والبيان والصلاة والسلام على سيد الأنام سيدنا ونبينا وطبيب قلوبنا وشفيع ذنوبنا ومولانا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين لا سيما على بقية الله في الأرضين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الأزل إلى يوم الدين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في محكم كتابه الحكيم والفرقان المجيد يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا وطيبا ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين إنما يأمركم بالسوء والفحشاء وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون صلوات اللهم صل على محمد عزیزان گرامی قدر ایک ایسے عنوان کا انتخاب کیا گیا جو ابتدائی طور پر صاحبان ایمان کے لیے تقوی و پرہیزگاری حاصل کرنے کی پہلی سیڑھی بن سکتا ہے. جو افراد دین کی طرف مائل ہوتے ہیں انہیں دین اسلام کی خصوصیات معلوم ہے کہ دنیا کے باقی تمام ادیان کے مقابلے میں دین اسلام میں عبادات کے علاوہ لوگوں کے حقوق کا بھی خیال کرنا پڑتا ہے, اور لوگوں کے حقوق میں فقط یہ نہیں ہے کہ اسے اپنے گھر والوں کے حقوق کا خیال رکھنا ہے, یقیناً اس کا تو خیال رکھنا ہے, مگر جن مقامات پر وہ روزی حاصل کرتا ہے ان مقامات کے حقوق کا بھی خیال رکھنا ہے. چنانچہ جہاں وہ جاب کر رہا ہے, جہاں وہ بزنس کر رہا ہے, دین اسلام اس کے حوالے سے بھی کچھ ایسے احکامات سارے مسلمانوں کے لیے بیان کیے ہیں کہ جو طیب اور طاہر روزی حاصل کرنا چاہیں, پاک و پاکیزہ روزی حاصل کرنا چاہیں. قرآن مجید کی جس آیت کی میں مسلسل آپ کے سامنے تلاوت کر رہا ہوں, سورہ بقرہ کی آیت نمبر 168 اور 169 ہے. کل بھی میں نے غالباً اس کا ترجمہ آپ کے سامنے پیش نہیں کیا تھا کیونکہ مجالس کے حوالے سے گفتگو کا آغاز ہوا تھا, اور یہ بات اپنی جگہ مسلم ہے کہ چاہے مجلس سے انسان کو کوئی چیز حاصل نہ ہو, اگر وہ اپنے آپ کو اتنا بڑا عالم فاضل سمجھ رہا ہے, اس لیے کہ کچھ لوگوں کا خیال یہ ہوتا ہے کہ ہمیں ان مولویوں کی باتیں سننے کی ضرورت ہی نہیں ہے, ہمارے پاس پہلے ہی اتنا علم موجود ہے کہ اگر ہم 10 مولویوں کو سامنے بٹھا کر پڑھانا چاہیں تو الٹا ان کو پڑھا دیں گے. اور یہ نظریہ ایسا ہوتا ہے کہ جس کو علماء کی اصطلاح میں کہا جاتا ہے جہل مرکب. ایک تو یہ ہوتا ہے کہ انسان اپنے آپ کو جاہل سمجھے تو وہ ہمیشہ سیکھنے کی تقدوں میں رہے گا, معلوم کرنے کی تقدوں میں رہے گا کہ مجھے کیا سیکھنا ہے اور کیسے سیکھنا ہے. اور اس کے مقابلے میں ایسا ہوتا ہے کہ جو اپنے آپ کو اندازہ بھی نہ ہو اس چیز کا کہ وہ ایسا جاہل ہے کہ اس کو معلوم بھی نہیں ہے کہ وہ جاہل ہے. اسے کہا جاتا ہے جہل مرکب. اب ایسا کسی میں قابل نہیں رہ جاتا. تو اگر فرض کریں کہ ایسا کوئی شخص بھی ہے کہ جس کے بارے میں یہ رائے قائم کر لی جائے کہ اس کو کوئی سیکھنے کی ضرورت نہیں ہے, وہ اپنے بارے میں یہ رائے قائم کر رہا ہے مجھے کسی سے کوئی چیز سیکھنے کی ضرورت نہیں ہے, مگر یاد رکھے کہ اس کے باوجود صفحے عذاب پر آ کر بیٹھنا یہ اس کو بہت سارے فائدے دے گا, بہت ساری فضیلتیں اس کو عطا کرے گا دنیاوی اعتبار سے اخروی اعتبار سے. اور دنیاوی اعتبار سے انسان ان مخصوص قسم کی مجالس میں شرکت کرنے کے لیے پہلے سے اگر آقا سے کچھ مانگنے کا ارادہ رکھتا ہو تو پہلے سے طے کر کے آیا کہ آقا آج میں آپ کی مجلس میں شریک ہو رہا ہوں مگر میں یہ چیز لے کر جاؤں گا, اولاد لے کر جاؤں گا, رزق لے کر جاؤں گا, تقوی پر حصہ کی کمی ہے یہ لے کر جاؤں گا, جو نیت کر کے آئے امید رکھے آقا سے اس بات کی کم از کم اتنی توقع رکھے کہ اگر میں نے اپنا دامن آما کے سامنے پھیلایا ہے تو مجھے خالی ہاتھ ہی لوٹائیں گے, کچھ دے بھی لوٹائیں گے اور جتنا مانگا ہے اسے زیادہ دے کر لوٹائیں گے. چنانچہ یہ ایام اللہ کی جو مجالس ہے اس کے بہت سارے معنوی فائدے بھی ہیں, دنیاوی فائدے بھی ہیں. تو اس حوالے سے گفتگو نکل آئی تھی, کل مجھے موقع نہیں ملا کہ اس آیت کی میں آپ کے سامنے ذرا سی وضاحت کرتا. دین اسلام کے حوالے سے جو باتیں میں نے اپنا موضوع بھی اس انداز سے رکھا ہے, آسان قرآنی دستور حیات, جو میں کل لفظ استعمال کر رہا تھا اس کا مطلب ہے کہ کوئی مشکل دستور قرآنی حیات بھی ہے. حقیقت یہ ہے کہ اسلام میں داخل ہونے والے یا ان کی عبادات میں داخل ہونے والے افراد ان کے لیے ڈائریکٹ مشکل مرحلات پیش نہیں کیے جاتے, رفتہ رفتہ ان کے سامنے دین کی تعلیمات آتی ہیں اور رفتہ رفتہ وہ ترقی منازل طے کرتا ہے. اللہ کے رسول جیسے زبردست قسم کے معلم, زبردست قسم کے پروفیسر, مگر اس کے باوجود وہ عام لوگوں کے مقابلے میں جب دین اسلام کی تعلیمات پیش کرتے ہیں تو 23 برس کا عرصہ گزر جاتا ہے. 23 برس کے عرصے میں جا کے لوگوں کی سمجھ میں آیا کہ اچھا یہ دین کی تعلیمات ہیں, ہمیں دین کی تعلیمات کو ایسے سیکھنا ایسے سمجھنا ہے. تو جو افراد دین کی تعلیمات ابتدائی طور پر حاصل کرنا چاہتے ہیں ان کے لیے مشکل باتیں بیان کرنا یہ پاسبل نہیں ہوگا. پہلے دین کی آسان آسان باتیں وہ سمجھ رہے ہیں اور اس پر عمل کرنا شروع کر رہے ہیں تو اس کے بعد ان میں یہ صلاحیت پیدا ہوگی کہ وہ رفتہ رفتہ عرفان کی منزلوں کو طے کریں اور آگے کی منزلوں کی طرف ترقی کرتے چلے جائیں, مگر ابتدائی چیز تو سمجھ رہے ہیں. اور اسلام کا طریقہ کار یہ ہے, جیسا یوں سمجھ لیں کہ اسکول اور کالج کا طریقہ کار ہوتا ہے کہ جب تک بچہ اسکول میں پہلی کلاس پاس نہیں کرتا دوسری جماعت میں اس کو داخلہ نہیں دیا جاتا, جب تک دوسری پاس نہیں کرتا اس پر تک تیسری جماعت میں داخلہ نہیں دیا جاتا. دین اسلام کی تعلیمات کی ایسی ہیں کہ جب تک واجبات و محرمات کو انسان اچھی طرح سمجھ نہ جائے اس وقت تک جتنا وہ مستحبات و مصروحات پر عمل کرے گا بیکار ہو جائے گا, ضائع ہو جائے گا, اس سے بڑھ کر وہ عرفان کی کسی بات پر عمل کرے گا اور ضائع ہو جائے گا اور برباد ہو جائے گا. چنانچہ لازمی ہے کہ وہ ابتدائی طور پر ساری چیزیں سمجھ لے, اس کے بعد ترقی کی منازل طے کرتا چلا جائے. قرآن کیا اعلان کر رہا ہے, قرآن کا بالکل آسان جو قرآن دستور ہے وہ یہ ہے کہ ابتدائی طور پر سمجھ لیا جائے تو پتہ چلے گا کہ زندگی بہت آسان ہے. دوسرے ادھیان میں عبادت آپ انجام دے بات ختم ہو گئی, پھر لوگوں کے ساتھ معاملات کیسے ہیں, آپ کی بیوی کیسی ہے, اگر آپ اس کی پرواہ نہیں کر رہے ہیں تو کوئی حرج نہیں. مگر نہیں, دین اسلام میں ایک ایک قدم بتایا گیا ہے کہ آپ عبادت کریں گے تو ایسے, بیوی سے برتاؤ کریں گے تو ایسے, بچوں سے برتاؤ کریں گے تو ایسے, اپنے پڑوس والوں سے برتاؤ ایسے ہونا چاہیے, کاروبار میں ایسے آپ کو کام کرنا ہے, جاب کرنی ہے تو اس انداز سے جاب کرنی ہے, ساری چیزیں بتائی گئی. چنانچہ فقط وہ عبادات کا مضمون نہیں ہے, باقی چیزوں کو بھی خیال رکھنا پڑے گا. اور قرآن کی آیت خاص رزق حاصل کرنے کے حوالے سے انسٹرکشن دے رہی ہے, یا ایھا الناس, سارے انسان کے لیے پیغام, کلوا مما فی الارض, جب زمین میں جو کچھ ہے اسے کھاؤ پیو, سب تمہارے لیے بنایا گیا ہے, تمہارے لیے خلق کیا گیا ہے, مگر دو باتوں کا خیال رکھنا, اگر یہ دو باتیں انسان کی سمجھ میں آ جائیں تو زمین میں جو کچھ پروردگار نے بنایا ہے وہ ہمارے لیے بنایا ہے. یاد رکھیے کہ نعمتیں پروردگار نے کافروں کے لیے نہیں بنائی, مشرکوں کے لیے نہیں بنائی, یہ صاحبان ایمان کے لیے بنی, یہ مومن سے فائدہ ہوتا ہے. دو باتوں کا خیال رکھنا, حلالا و طیبا, ہاں جو کچھ کھاؤ وہ حلال ہونا چاہیے, اور دوسری بات یہ کہ وہ طیب ہونا چاہیے, پاک و پاکیزہ ہونا چاہیے. ان دو باتوں کا اگر کوشش خیال کر کے اب اپنی زندگی بالکل ایسو عشرت کے ساتھ گزار رہا ہے, بہترین قسم کا یہ مومن ہے, یہ متقی ہے, یہ پرہیزگار ہے, یہ ایسا ہے کہ عادل ہے, اس کے پیچھے کھڑے ہو کے نماز پڑھی جا سکتی ہے. اس نے پہلی سیڑھی کے تمام مراحل طے کر دیا, یہ عادل بن گیا, متقی بن گیا. اگر یہ کسی مقام پر کھڑے ہو کے نماز پڑھانا چاہے, بہت سارے صاحبان ایمان ہیں کہ جو اپنے گھر میں نماز جماعت پڑھا رہے ہیں اور بہت اچھا کر رہے ہیں, اگر وہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم گناہوں سے پرہیز کر کے آگے نماز پڑھانے کے لیے کھڑے ہوئے ہیں, بہت اچھا کر رہے ہیں, ان کے لیے بالکل صحیح ہے کام. نماز پڑھانے کے لیے کوئی باقاعدہ شرط نہیں ہے کہ کسی حوضے میں جا کے اسے سیکھا ہو, حوضے میں نہ بھی سیکھا ہو, عدالت کی مدد پر وہ فائز ہے اور نماز کی قرات اور باقی نماز کے مسائل اسے جاننی ہے, وہ آگے بڑھ کے نماز پڑھ سکتا ہے, کوئی پابندی نہیں. پہلا مرحلہ یہ ہے کہ وہ حلال اور طیب روزی حاصل کرے. امام جعفر صادق علیہ السلام بڑی عجیب بات اعلان کر رہے ہیں, جو حلال روزی کمانے والے ہیں ان کے مراتب میں, کل بھی میں نے گزارش کیا تھا, ایک مرحلہ, پھر دوسرا مرحلہ, پھر تیسرا مرحلہ, پھر عرفان کی منزل ہے, اور وہ منزل ہے کہ جہاں انسان عجائب چیزوں کو دیکھتا ہے, مگر یہ پہلا مرحلہ طے کرنا پڑے گا اس کے بغیر. تو اب جو ایمان کی حدیث میں آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں, یہ پہلے مرحلے کے لیے, یعنی اس مرحلے کو کراس کریں گے تو دوسرے مرحلے میں جانے کے قابل بنے گا, ورنہ دوسرے مرحلے میں جانے کے قابل نہیں بنے گا انسان. حلال و طیب, وضاحت کیا ہے؟ امام ارشاد فرماتے ہیں کہ پانچ اقسام کے رزق حرام رزق ہیں, پانچ. نمبر ون, سب سے پہلا یہ کہ انسان ایسی چیزوں کی خرید و فروخت کر رہا ہے یا ایسا کوئی کام کاج کر رہا ہے کہ جو حرام ہے اسلام کی نگاہ میں اور جائز نہیں ہے. مثلا یہ تو ہمارے ذہن میں کہ شراب بیچنا ہے, مثلا شراب بیچنے کا کام کر رہا ہے, غلط ہے, اسلام کی نگاہ میں اس کی اجازت نہیں مل سکتی. ہیروئن بیچ رہا ہے, چرس بیچ رہا ہے, یہ سارے کام ہیں ایسے ہیں کہ جس کی گنجائش ہو. اسی میں وہ بھی آ جائے گا کہ اگر وہ گن پوائنٹ پر چھینی بھی کوئی چیز بیچ رہا ہے, چوری کی بھی کوئی چیز بیچ رہا ہے, حرام ہے, یہ دوسرے کا مال ہے, اس کو بیچنے کی اجازت نہیں. اور اگر ہمیں پتہ چل جائے تو ہمیں خریدنے کی بھی اجازت نہیں. اگر مجھے پتہ چل جائے کہ یہ چوری کا موبائل ہے, میں نہیں خرید سکتا. اگر مجھے پتہ چل جائے کہ یہ چوری کی گاڑی ہے, میں نہیں خرید سکتا. چوری کی موٹر سائیکل ہے, میں نہیں خرید سکتا. تو سب سے پہلی بات یہ کہ ایسی چیز کی خرید و فروخت کہ جس کی خرید و فروخت اسلام میں جائز نہیں. ابھی چند دنوں پہلے ہمارے پاس کچھ لوگ آئے تھے, انٹیریئر سین سے زیادہ ان کا تعلق تھا, کراچی میں بھی ان کے کچھ رشتے دار ایسے تھے کہ جن کی جاب تھی, اس لیے کراچی میں بھی رہتے تھے. دوران گفتگو انہوں نے کہا کہ ہم نے اپنی پراڈو جیپ, اب آپ کے ذہن میں اس کی قیمت آ گئی ہوگی, پراڈو جیپ کی کیا قیمت ہوتی ہے آج کل؟ تو کورولا گاڑی کی قیمت 15 لاکھ ہوتی ہے. پراڈو جیپ جس کی قیمت قریب قریب 35 لاکھ ہے, کہا کہ ہم نے اپنی پراڈو جیپ 2,80,000 میں بیچی. بھائی یہ کسی پراڈو جیپ ہے؟ اچھا پراڈو جیپ کو ایسی نہیں کہ 50 سال پرانی گاڑی ہو, ہاں ٹویوٹا کورولا ایسی ہے کہ 50 سال بھی آپ کو کبھی کبھی روڈ پہ مل جائے گی پرانی گاڑی, مگر پراڈو جیپ اس نے 2,80,000 میں بیچی, بھلا یہ کیسے ہو گیا؟ کہ دراصل بات یہ ہے کہ وہ چوری کی گاڑی تھی. اچھا جو یہ بات بیان کر رہے ہیں, یہ معاملہ ایسا تھا کہ ایک معاملہ ڈسکس کرنے کے لیے ہمارے پاس آئے تھے, بلکہ فیصلہ کروانے کے لیے ہمارے پاس آئے تھے, اور فیصلہ کروانے کے لیے آئے تھے, جب تعارف کروایا گیا تو جن کی وہ جیپ تھی ان کا تعارف اس طرح سے کرایا گیا کہ یہ پنج وقتہ نمازی ہیں, یہ روزے دار ہیں, یہ تہجد گزار ہیں, اور حقیقت میں ان کے ہاتھ میں تسبیح بھی موجود تھی. اور جب انہوں نے اپنا تعارف کروایا تو میں, یعنی اپنا تعارف کرواتے وقت انہوں نے یہ کہا کہ میں آپ سے جو بات کہہ رہا ہوں آپ یقین کیجیے میں بالکل صحیح بات کہہ رہا ہوں, اس لیے کہ میں باوضو ہوں. تو ہمیں کیا باوضو بھی رہے, ایسے آدمی کے جو تہجد گزار ہیں, نماز شب پڑھنے والے ہیں, ہمیشہ تسبیح ہاتھ میں ہوتی ہے, ذکر الہی کرنے والے ہیں, ہمیشہ باوضو رہنے والے ہیں, مگر پرابلم جی جب خریدتے ہیں تو کتنے کی خریدتے ہیں؟ اگر 2,80,000 کی انہوں نے بیچی ہے تو خریدی کتنے کی ہوگی؟ اللہ نے بولا یہ دین اسلام کی تعلیمات کے سارا سر مناسب. یہ آدمی چاہے تہجد گزار بھی بن جائے, چاہے سارا دن ذکر الہی بھی کرتا رہے, مگر بیکار ہے. اس لیے کہ رزق حرام, رزق حرام یہ وہ چیز ہے کہ جس کے بارے میں ایک جملہ میں ارشاد کر آپ لوگوں کے سامنے بیان کر رہا ہوں, ذرا توجہ کیجیے اس جملے پر, کہ اگر امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام بھی آ جائیں, حرام آ جائے اور وہ کسی مومن کو حکم دے اور ایسے مومن کو حکم دے کہ جو نمازی ہو, پرہیزگار ہو, تہجد گزار ہو, مگر امام زمانہ کا حکم بھی وہ نہیں مانے گا. آپ کہیں گے مولانا اتنی بڑی بات کہہ رہے ہیں آپ, یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ نمازی ہے, پرہیزگار ہے, مگر امام زمانہ کا حکم نہیں مانے گا. کیوں؟ وجہ یہ, اس کی مثال بالکل ہمارے سامنے موجود ہے. کہاں پر؟ کربلا کے میدان میں, جہاں امام نے یزیدی فوج سے مخاطب ہو کے کہا تھا کہ کیا تم مجھے نہیں پہچانتے ہو, میں نماز رسول ہوں, تم میں سے اکثریت مجھے جانتی ہے, تو اکثریت نے مجھے دیکھا ہے, کیا وجہ ہے اس کے باوجود میں تمہیں حکم دیتا ہوں اور تم میری بات نہیں مانتے ہو؟ ان کی طرف سے تو کوئی جواب نہ آیا, مگر خود امام نے اس کا جواب دیا کہ اما بطونکم ففی الحرام, تمہارے پیٹ, تمہارے شکم اصل میں حرام غذا سے بھرے ہوئے ہیں, لہذا تم میری بات نہیں سنو گے, تم میری بات نہیں مانو گے. تو یاد رکھیے کہ قاری قرآن ہے, حافظ قرآن ہے, نمازیں پڑھنے والے ہیں, مگر جن کے شکم میں حرام غذا چلی گئی, وہ زمانے کے امام کی بات. اور زمانے کے امام بہرحال ان کا مرتبہ اور مقام بہت ہے, مگر پنجتن کا مرتبہ اور مقام ایسا ہے کہ ان کے مقابلے میں کوئی نہیں آ سکتا. تو پنجتن کی ایک فرد, پنجتن کی ایک شخصیت, وہ ان کے مقابلے میں کھڑی ہے اور اعلان کر رہی ہے کہ تم مجھے نہیں پہچانتے ہو, نہیں مانتے بات, تسلیم کرنے کے لیے تیار ہیں. تو یاد رکھیں کہ جن کے شکم میں حرام غذا چلی جائے وہ کبھی بات نہیں مانے گا, چاہے زمانے کا امام بھی آ جائے, ان کی بات نہیں. تو پہلی بات یہ کہ اگر کوئی حرام چیز کی لین دین کر رہے ہیں, بیچنے کا کام کر رہے ہیں, خریدنے کا کام کر رہے ہیں, یا مثلا سود پر لینے کا کام کر رہے ہیں, آج کل یہ معاملہ بھی بہت چل پڑا ہے, بطور خاص اسٹاک مارکیٹ میں کام بہت چل پڑا ہے, فائنینشل نکل آئے ہیں, انویسٹر نکل آئے ہیں جو سود پر اپنا پیسہ دے رہے ہیں, اجازت نہیں اس کی. اگر میری زبان سے آپ نے کچھ مسائل ایسے سنے ہیں کہ بینک کا پراپرٹی لینا جائز ہے, یہ یقین صحیح ہے, اور میں نے جو کچھ بیان کیا ہے وہ مستحقین کے مطابق وہ بیان کیا ہے, اپنی جانب سے کچھ بیان نہیں کیا ہے, مگر اگر فرض کیجیے کہ بینک کا پراپرٹی لینا جائز ہے, تو یہ کہاں سے نکال دیا گیا کہ جو پرائیویٹ انویسٹر ہیں ان سے بھی سود لینا جائز ہے؟ یہ کہاں سے نکال دیا؟ اس کی پتہ نہیں, اجازت نہیں ہے, اس کی بالکل اجازت نہیں. چنانچہ جس طرح سے یہ کام ہو رہا ہے, اور آج کل اس کو بالکل سیف اینڈ ساؤنڈ بزنس سمجھا جاتا ہے کہ کسی کو پیسے دے دو اور بیٹھے بیٹھے سود کھاتے رہو, اور اتنا سود ہے کہ جو بینکوں سے زیادہ سود لیا جاتا ہے, اور اس انداز سے پھر وصول کیا جاتا ہے کہ اگر وہ نہ دیں تو ان کا گھر بکوا دیا جاتا ہے. یہ دوسرا مسئلہ اسلام کا کہ اگر کوئی شخص آپ سے قرضہ لیتا ہے اور پھر وہ قرضہ واپس کرنے کے قابل نہیں ہوتا ہے, تو کیا ہمیں یہ اختیار ہے کہ ہم اس کا گھر بکوا دیں؟ کیا ہمیں یہ اختیار ہے کہ ہم اس کی گاڑی بکوا دیں؟ کیا ہمیں اختیار دیا گیا ہے؟ یہ دین اسلام کی تعلیمات ہے, پہلے اس کو سمجھنا پڑے گا, اس کو سیکھنا پڑے گا, ورنہ یہ سب سے ٹپکل قسم کے گناہ میں مبتلا ہو جائے گا, حلال و طیبہ سے محروم ہو جائے گا, کھائے گا مگر حلال و طیبہ روزی اس کے پاس ہونا چاہیے وہ حاصل نہیں کر سکے گا. پرواز نظر ایک محمد والے دوسرا پہلو رزق حرام, وہ ہے کہ جہاں وہ اس کی روزی تو حلال کی ہے مگر وہ ایسا کام کر رہا ہے کہ جس کی وجہ سے اس کو کوئی حرام کام کرنا پڑے گا. جو روزی کما رہا ہو بالکل حلال کی روزی ہے, مگر یہ ایسی حلال کی روزی ہے کہ اس کے ساتھ اس کو کوئی نہ کوئی حرام کام کرنا پڑے گا, یہ بھی اس کے حرام, اس کی بھی اجازت نہیں. مثلا اب یہ یہاں پر بیٹھے ہوئے بہت سارے اپرادھ اور باقی گفتگو سننے والے بھی بہت سارے اپرادھ جانتے ہیں کہ پاکستان کا طریقہ کار یہ کہ ہر خاندان کے کچھ نہ کچھ اپرادھ باہر کام کر رہے ہیں, بہت سارے ایسے ہیں کہ جو بزنس بھی کر رہے ہیں. ان کے بزنس کا ایک مسئلہ بہت زیادہ مقدار میں مجھ سے پوچھا گیا ہے کہ مولانا صاحب یہ بتائیے کہ ہمارے رشتے دار امریکہ میں آباد ہیں, امریکہ کے حوالے سے زیادہ یہ مسئلہ پوچھا جاتا ہے, امریکہ کینیڈا کے حوالے سے, ہمارے بزنس ہمارے رشتے دار امریکہ اور کینیڈا میں آباد ہیں اور انہوں نے پیٹرول پمپ خریدا اور پیٹرول پمپ کے بزنس کو انہوں نے شروع کیا ہے, مگر وہاں ہر پیٹرول پمپ کے ساتھ ایک اسٹور ہوتا ہے, اسٹور میں بہت ساری چیزیں مل رہی ہوتی ہیں جہاں چپس اور ڈرنکس اور باقی دوسری چیزیں جہاں مل رہی ہوتی ہیں, ڈرائی فروٹ اور گاڑیوں سے متعلق دوسری جگہ, وہاں ان کے لیے لازمی ہے کہ وہ بیئر بیچیں, وہاں ان کے لیے لازمی ہے کہ کچھ شراب کی بوتلیں رکھیں, ورنہ ان کے یہاں کوئی پیٹرول ڈلوانے نہیں آئے گا, ان کا پیٹرول کا بزنس نہیں چلے گا, پیٹرول پمپ نہیں چلے گا. تو کیا اس طرح سے شراب بیچنے کی اجازت ہے؟ ہرگز نہیں. وہ روزی جو حاصل کر رہے ہیں وہ پیٹرول پمپ سے حاصل کر رہے ہیں, روزی ان کی حلال کی ہے, مگر حلال کے ساتھ ان کو کوئی نہ کوئی حرام کام کرنا پڑے گا, اس کی اجازت نہیں مل سکتی, یہ رزق حرام ہے, یہ اسلام میں جائز نہیں ہو سکتا. اچھا یہ اس طرح کے کام کاج فقط پیٹرول پمپ کے حوالے سے نہیں,
اور بھی بہت سارے ایسے کام کے جس کی وجہ سے اس کی روزی بالکل حلال ہے مگر اس کے ساتھ کوئی نہ کوئی حرام کام کرنا پڑے. اگر پسیجے کے کسی مقام پر جاب مل رہی ہے, ملٹی نیشنل کمپنی ہے, چار گنا زیادہ تنخواہ مل رہی ہے, چار گنا زیادہ بینیفٹ مل رہے ہیں, مگر ان کے شک یہ, اچھا ملٹی نیشنل میں کام کرنا حرام نہیں ہے, ان کے یہاں جاب کرنا بالکل جائز, مگر ان کی شک یہ کہ آپ کو داڑھی منڈوانا پڑے گی, ایک حرام کام کرنا پڑے گا. جاب بالکل صحیح ہے, رسک بالکل حلال ہے, مگر اس کے ساتھ ساتھ اس کا نتیجہ یہ کہ کوئی نہ کوئی حرام کام کرنا پڑے. خواتین آگے مسائل پوچھتی ہیں, کتابوں میں جاب مل رہی, اچھی جگہ پر, اچھے اسکول میں جاب مل رہی, پڑھانا بری بات نہیں ہے, اسکول میں ٹیچنگ کرنا کوئی بری بات نہیں ہے, مگر ٹیچنگ جس اسکول میں کی جا رہی ہے ان کی پہلی شرط یہ ہے کہ آپ کو اپنا حجاب اتارنا پڑے گا. حجاب اتار کے آپ ٹیچنگ نہیں کر سکتے, اس کی اسلام میں اجازت نہیں مل سکتی. تو عزیزان محترم, اگر رزق ایسا ہے کہ جو بالکل حلال ہے مگر ایسے حالات کے ساتھ جڑا ہوا کہ جب کو کوئی نہ کوئی حرام کام کرنا پڑے گا, یہ رزق حرام ہو گیا, اس کی اجازت نہیں مل سکتی. تیسری بات, رزق حلال ہے اس کا مگر اس کے ساتھ ساتھ کوئی واجب اس کو چھوڑنا پڑے گا, کوئی واجب اس کو ترک کرنا پڑے گا, اس کی بھی اجازت نہیں مل سکتی. حرام چھوڑنا, حرام کام انجام دینا پڑے گا یا واجب کام چھوڑنا پڑے گا, دونوں صورتیں ایک ہی طرح کی صورت بن گئی. جو کام کرنے جا رہے ہیں اس کام میں کوئی خرابی نہیں ہے مگر اس کے ساتھ ساتھ کوئی واجب چھوٹ رہا ہے. مولانا صاحب کیا کریں, ہم جس جگہ پر جاب کرتے ہیں وہاں پر نماز پڑھنے کی ہمیں اجازت نہیں ہے, نماز پڑھنے کی انہوں نے کوئی جگہ ہی نہیں بنائی ہے, بلکہ کچھ لوگ تو یہ آگے شکایت کر رہے ہوتے ہیں کہ وہاں کے باتھ روم ایسے ہیں کہ وہاں پر وضو نہیں کیا جا سکتا, اس لیے کہ بہت سارے کرسچن آ کے وہاں پر ہاتھ منہ دھو رہے ہوتے ہیں, اور صفائی کرنے والے بھی کرسچن رکھے ہوئے ہیں, ہندو رکھے ہوئے ہیں, تو باتھ روم بھی پورا نجس ہوتا ہے, وہاں کیسے وضو کریں گے اور کیسے نماز پڑھیں گے؟ اگر آپ نماز نہیں پڑھ سکتے تو وہاں جاب کرنا جائز نہیں, اس کی اجازت, کسی واجب کو چھوڑنا پڑے گا. کام جو کیا جا رہا ہے وہ بالکل پرفیکٹ کام ہے, آئی ٹی پروفیشنل ہے, 2 لاکھ روپے اس کی تنخواہ ہے اور 2 لاکھ روپے کہیں اور تنخواہ نہیں ملے گی اس کو, مگر کیا کیا جائے کہ جہاں وہ کام کر رہا ہے وہاں اس کو کوئی نہ کوئی واجب چھوڑنا پڑے گا. اگر کوئی واجب چھوڑنا پڑ رہا ہے تو ایسی صورت میں یہ رزق حلال نہیں بنے گا, یہ حرام نہیں کہلائے گا, ان ساری چیزوں کی اجازت نہیں ملے گی. ذرا اس پر بات کریں محمد والے. بہت سارے صاحبان ایمان ایسے ہوتے ہیں کہ جن کو پہلی ہی چھلانگ میں عرفان کی منزل چاہیے ہوتی, سب فنا عالم کو دیکھیے, فنا عارف کو دیکھیے, ان کے پاس کیسا مطلب پیدا ہو گیا, وہ سائے اولاد کر سکتا ہے, وہ موجودات دکھا سکتا ہے, وہ کرامات دکھا سکتا ہے, پہلی چھلانگ میں اس منزل پر پہنچنے کی کوشش کریں. یاد رکھیے, پہلی چھلانگ میں کوئی اولاد نہیں پہنچ سکتا ہے, پہلی سیڑھی طے کریں. پہلی سیڑھی ہے کہ حرام رزق سے بچنے کے لیے جو پہلا مرحلہ ہے, پہلا مرحلہ انسان طے کرے گا تو رفتہ رفتہ اسی منزلوں پر آ سکے گا. اگر پہلا مرحلہ ہی مشکل لگا, مولانا آپ تو بڑی مشکل مشکل باتیں بات کر رہے ہیں, یہ تو ممکن نہیں ہے, اس طرح سے تو جاب کرنا ممکن نہیں ہے, اس طرح سے ہمارے لیے کرنا ممکن نہیں ہے, تو سمجھ لیجیے پھر آپ پہلی سیڑھی میں ناکام ہو گئے. پھر وہ عرفان کی منزل ہے اور عرفان کی باتیں کیا شوق سے بلبلے سے سن رہے ہیں, اس کا کوئی فائدہ نہیں ہو سکتا. تیسرا پہلو کہ جہاں رزق حلال ہے مگر اس کو کوئی بات نہیں چھوڑنا پڑتا. چوتھا پہلو کہ جو کام کر رہا ہے وہ حلال کا کام ہے, روزی کی بالکل حلال کی ہے, مگر اس حلال کو وہ حرام بنا کے استعمال کر رہا ہے, خود ہی اس کو حلال روزی سے حاصل کر لیے مگر خود اس کو اس حلال کو حرام بنا کے استعمال کر. اس کی پھر 2 مثالیں, ایک مثال ایسی ہے کہ جہاں وہ حلال روزی کو حرام بنا رہا ہے اس لیے کہ اس میں کہیں نہ کہیں غصب شامل ہو رہا ہے. مثلا اس نے روزی حلال کی کمائی ہے مگر اس کے بعد جب اس کی خمس کی تاریخ آ گئی اس نے خمس نہیں نکالا. خمس نہیں نکالا کا مطلب یہ ہوا کہ 100 میں سے فقط 20 روپے اس کو لینے دے, وہ 20 روپے سے نہیں نکالے. اگر 20 روپے نہیں نکالے تو وہ اپنے آپ کو فقط 20 روپے کا مجرم نہ سمجھے, 20 روپے کا تو یقیناً مجرم ہے, 20 روپے کا تو حق اس نے حق کے زہرا کھا لیا ہے, حق کے امام کھا لیا ہے, مگر فقط یہ 20 روپے کا مجرم نہیں ہے. یہ 20 روپے اگر نہیں نکالتا ہے تو اپنے 80 روپے بھی استعمال نہیں کر سکتا, پورا رزق حرام ہو گیا. جو پوری روزی اس نے کما لیا پوری روزی اس کی حرام ہو گئی. کمائی کی بالکل حلال طریقے سے, جاب اس کی بالکل حلال کی تھی, بزنس بالکل اس کا حلال کا تھا, مگر اس حلال کی روزی کو اس نے حرام میں بدل دیا بعد میں, اس لیے کہ راستہ اس نے ایسا اختیار کیا کہ خود بخود حرام میں تبدیل ہو گئی. ایک راستہ ہے. دوسرا پہلو اس کا کیا ہے, دوسرا پہلو اس کا ہے کہ رزق اس کا بالکل حلال کا ہے اور حلال کا رزق حاصل کرنے کے بعد اس نے خمس بھی نکال دیا ہے, لہذا اور پکا حلال کا بن گیا, مگر جو رزق یہ کھا رہا ہے اپنے پیٹ میں ڈال رہا ہے اس کو
نجس بنا کے استعمال کر رہا ہے. حضران محترم یہ بطور خاص خواتین کا مسئلہ, کچن کا مسئلہ. اور یاد رکھیں کہ کچن میں طہارت اور نجاست کا خیال اگر خواتین نہ رکھیں تو بعد میں شکایت نہ کریں کہ صاحب مولانا صاحب ہمارے بچے بڑے شرارتی ہوتے ہیں, بات سنتے ہی نہیں ہیں, ان کو مدرسہ بھیجتے ہیں مدرسے جانے کا ان کا دل ہی نہیں کرتا, یہ تو بس ویڈیو گیم کے آگے بیٹھے رہتے ہیں, ان کو تو فقط موبائل چاہیے, موبائل کے ویڈیو گیم ان کو کھیلنے کا بڑا شوق ہے. شکایت نہ کی جائے, اس لیے کہ جو غذا ان بچوں کو دی جا رہی ہے, جو غذا ان فیملی ممبرس کو دی جا رہی ہے, یہ غذا طیب و طاہر نہیں ہے. حلالن والی شرط پوری ہو گئی مگر طیبن والی شرط پوری نہیں, پاک و پاکیزہ غذا ہونا چاہیے. اور یہ بہت بھاری قسم کی رسپانسبلٹی ہے بطور خاص خواتین کی, جب کھانا پکا رہی ہیں دیکھیے, اور بھی حلال و طیب رزق کے حوالے سے مراحل ہو سکتے ہیں, منزلیں ہو سکتی ہیں, وہ منزلیں کیا ہو سکتی ہیں, جب کھانا پکایا جا رہا ہے تو گانا سنا جا رہا ہے, یہ گانا سننے کا کام حرام ہے, مگر اس کی وجہ سے یہ کھانا حرام ہی ہو جائے گا. یہ کھانا خود بھی کھا سکتی ہیں, اپنے فیملی ممبر کو بھی کھلا سکتی ہے, کوئی حرج نہیں, مگر گانا سننے کا کوئی نہ کوئی اثر تو ہوگا, کوئی نہ کوئی افیکٹ تو پڑے گا اس کا, مگر یہ کھانے پر جو افیکٹ پڑے گا یہ ایسا افیکٹ ہوگا کہ جس میں پہلے مرحلے میں اس کی ممانعت نہیں, یعنی پہلے مرحلے میں یہ جتنے اپرادھ غذا کھا رہے ہیں ان کے نہ ان پر کوئی غذا ہے نہ غذا کھلانے والے پر غذا ہے. ان خواتین کے لیے وہ گناہ کا کام نہیں, اگر گانا سنتی جا رہی ہیں اور کھانا پکاتی جا رہی ہوں, کھانا سرو کرتی جا رہی ہیں, گانے کا گناہ تو مل گیا, مگر کھانا جو کھایا جا رہا وہ پاک ہے, وہ حلال ہے, اس میں کوئی خرابی نہیں. مگر یہ کون سی کنڈیشن ہوئی, یہ پہلے مرحلے کا حلال و طیب ہوا, یہ پانچویں مرحلے کا حلال و طیب نہیں ہوا. جو پانچویں مرحلے کا خیال رکھے گا وہ تو کھانا پکاتے وقت یا تو حدیث کسا سن رہا ہوگا یا قرآن مجید کی آیات سن رہا ہوگا, وہ پانچویں مرحلے کا ہوگا. پہلے مرحلے میں اگر خیال رکھنا پڑے گا کہ وہ اس طرح سے کھانا پکائے کہ کسی طرح کی نجاست کھانے میں نہ لگنے پائے. چنانچہ دو طریقے ہو گئے, رزق حلال لگا مگر خود بعد میں حرام بنا کے اس کو استعمال کیا, اس لیے کہ اس کو نجس کر دیا گیا ہے. اور آخری بات کہ جہاں رزق حلال کا استعمال کیا, رزق حلال کا ہے مگر اس کے بعد اس میں کوئی ایسی تبدیلی پیدا کر دی ہے, اس میں ایسا کوئی کام کیا ہے کہ جس کی وجہ سے وہ رزق حرام کا بن گیا ہے. جب لایا گیا تھا وہ بالکل صحیح تھا, وہ بالکل پاک و پاکیزہ تھا, بالکل صحیح تھا, مگر اس کے بعد جب اس کو استعمال کر رہے ہیں تو اس ایسے کام میں استعمال کر رہے ہیں کہ جس میں استعمال کرنے کی ضرورت نہیں. اب آئیے آخری مثال سنیے, میں بطور خاص خواتین کی مثال اس لیے بھی دے رہا ہوں کہ خواتین سامنے نہیں ہے, ان کو غصہ نہیں آئے گا میرے, اگر غصہ آئے گا تو وہ نہ مجھے دیکھ رہے ہیں نہ میں انہیں دیکھ رہا ہوں. چلے اگر وہ مجھے دیکھ رہے ہیں تو کم از کم میں تو انہیں نہیں دیکھ رہا, اگر مردوں کی مثال پیش کروں تو بلا وجہ غصے میں زیادہ آ جائیں گے. ایک خاتون ہے جو ٹیچر کا کام کر رہی ہے, بالکل حلال صحیح کام, جو پیسہ انہوں نے کمایا اس پر انہوں نے خود سے نکال دیا اور پاک و پاکیزہ کا رزق ہو گیا, مگر اس کے بعد جو طریقہ کار انہوں نے اختیار کیا کیا ہے کہ اپنی آمدنی سے کوئی نجس بھی نہیں, جو انکم وہ حاصل کر رہے ہیں اس کو کسی نے نجس بھی نہیں کیا, خون سے نکال کے کون پاس بھی کر دیا, مگر جب اپنی انکم کو استعمال کرنے کے لیے بیٹھی ہیں تو ایسے حرام کام میں استعمال کر رہے ہیں کہ جس میں استعمال کرنے کی اجازت نہیں ہے. مثلا انہوں نے میک اپ کا سامان خریدا, کون خواتین ہیں, خواتین میں سے کون ہے کہ جو میک اپ کا سامان نہیں خریدی, انہوں نے میک اپ کا سامان خریدا اور خریدنے کے بعد ارادہ یہی ہے کہ نامحرم کے سامنے یہ جانا, تو رزق حلال کا تھا, خمس بھی نکال دیا, نجس بھی نہیں کیا, مگر اس کے بعد اس کو استعمال حرام میں کرنے کا ارادہ ہے, اس کو اس حلال کو حرام میں تبدیل کر کے اس کو استعمال کرنے کا ارادہ ہے, یہ رزق بھی حرام بن گیا, اس کی بھی اجازت نہیں ہے. یہ بالکل ابتدائی باتیں میں نے آپ کے سامنے بیان کی ہیں, ورنہ اس کے مراتب و مراحل اور بھی زیادہ ہیں. عزیزان محترم کیا آپ کے سامنے عرض کروں, علامہ ہندی کون نہیں پہچانتا, جو اپنے آپ کو شیعہ کہتا ہے وہ علامہ ہندی سے ضرور واقف ہے, اور علامہ ہندی وہ ہیں کہ جس کے خاندان کے ان کے زمانے میں فقط ان کے اپنے زمانے میں 18 مجتہدین تھے, ان کے اپنے خاندان میں مجتہدین. ہاں یہ الگ بات ہے کہ کچھ ایسے مجتہدین تھے جو جامع شرائط تھے اور کچھ ایسے تھے جامع شرائط نہیں تھے. جامع شرائط نہیں تھے کا مطلب کیا ہے, وہ عادل بھی تھے؟ نہیں نہیں, یہ بات ہمیشہ جانے الٹی طرف زیادہ جاتا ہے, بھیا بنا پیٹ نماز کے پیچھے نماز نہیں پڑھتے ہیں کیوں صاحب, جامع شرائط نہیں. اچھا جامع شرائط نہیں, عادل نہیں سمجھ رہے, سب سے پہلے جانے وہیں پر جاتا ہے کہ عادل نہیں سمجھ رہے اس لیے ان کے پیچھے نماز نہیں پڑھتے. اور بھی بہت سارے ریزن ہو سکتے ہیں جامع شرائط نہ ہونے, تو علامہ ہندی کے خاندان کے 18 مجتہدین ہیں مگر کچھ جامع شرائط نہیں ہے. وجہ کیا ہے,
اس لیے کہ بہت چھوٹی عمر میں درجہ اجتہاد پہ پہنچے. خود علامہ دلی 8 برس کی عمر میں درجہ اجتہاد کو پہنچ گئے تھے. 8 برس کی عمر میں وہ دوسروں کو دس تو دیتے تھے مگر وہ ایسے مشتعل تھے کہ ان کی تکلیف نہیں کی جا سکتی اور ان کے خاندان کے بھی اپرادھ کی یہ کیفیت ہے. خود ان کی اپنی بیوی مشتحدہ ہیں, مشتحدہ ہونے کے ناطے سے وہ کسی کی تکلیف نہیں کر سکتی مگر عورت ہے زیادہ ان کی تکلیف بھی نہیں کی جا سکتی. جامع شرائط نہیں, شرطیں پوری نہیں ہوئی. تو یہ اپنے خاندان میں 18 مشتحد رکھنے والے, اور یہ وہ ہیں کہ جب ان کا خاندان نجف سے بلا شفٹ ہوا تھا تو اگرچہ نجف باب مدینۃ العلم ہے مگر اس خاندان کے شفٹ ہونے کی وجہ سے پورا حوضہ نجف سے ہلا شفٹ ہو گیا تھا, حوضہ پورا دوسری جگہ منتقل ہو گیا. ان کے بیٹے ہیں فخر المحققین. ایک مرتبہ لوگ علامہ ہلی کے پاس آئے اور کہا کہ ہمیں آپ کے بیٹے سے مجلس پڑھوانی ہے. اچھا شروع شروع میں تو بہت برا لگتا تھا اور شاید علامہ کو بھی برا لگا ہو کہ بھائی میں موجود ہوں, میرے بیٹے سے مجلس پڑھوانی ہے. یہ تجربے ان تجربات سے آپ نہیں گزرے مگر میں کئی مرتبہ گزروں. آپ کے بیٹے سے مجلس پڑھوانا, اچھا ٹھیک ہے میں بتا دوں گا ان کو, پڑھ دیں گے وہ مجلس. کیا ہو گیا کہ فلاں دن مجلس ہونی ہے, آپ یہاں کے مجلس پڑھیں گے. فخر المحققین ان کا نام ہے. اچھا ان کے بارے میں بھی بہت ساری باتیں ہیں مگر اس وقت میرے پاس گنجائش نہیں, لہٰذا مختصر کر رہا ہوں. یہ مجلس پڑھنے کے لیے آئے, آپ کے ممبر پر بیٹھے, سامنے پورا مجمع بیٹھا ہوا ہے, آپ کے ممبر پر بیٹھے مگر مجلس اسٹارٹ ہی نہیں ہو رہی, خطبہ ہی اسٹارٹ نہیں ہو رہا ہے. بھائی ایک منٹ گزر گیا, دو منٹ گزر گیا, پانچ منٹ گزر گئے, کتنی دیر ہو جائے گی؟ مجمع آخر کتنا برداشت کرے گا؟ پانچ منٹ, دس منٹ, مجمع سارا حیران اور پریشان ہو گیا کہ آخر کیا ہو گیا ہے, مجلس کیوں شروع نہیں کر رہے. اچھا ایسا مسئلہ تو ہے نہیں کہ جہاں پہلی مرتبہ انسان مجلس پڑھنے کے لیے بیٹھتا ہے تو ذرا گھبرا جاتا ہے, اس کے پیر کانپ رہے ہوتے ہیں. آپ ممکن ہے کہ ان تجربات سے نہ گزرے مگر مجھے معلوم ہے کہ طالب علم جب میرے پاس سیکھنے کے لیے آتے ہیں تو ان کے پیر لٹرلی کانپ رہے ہوتے ہیں, حالانکہ وہ اپنے دوستوں کے سامنے تقریر کر رہے ہوتے ہیں, اپنے جو کلاس فیلو ہوتے ہیں ان کے سامنے تقریر کر رہے ہوتے ہیں مگر لٹرلی ان کے پیر کانپ رہے ہوتے ہیں کیونکہ پہلی مرتبہ تقریر کرنے کے لیے بیٹھے ہیں. ایسا مسئلہ تو ہے نہیں, فخر المحققین ہیں, کئی تقاریر کر چکے ہیں مگر مجمع میں آ کے تقریر نہیں کرے. 10 منٹ 15 منٹ کے بعد یہ ممبر سے اترے اور چلے گئے. لوگوں نے کہا پتہ نہیں کیا بات ہے, کیوں غصہ آ گیا, یہ جو یاد کر کے آئے تھے وہ بھول گئے چاہے, اس لیے مجلس نہیں پڑھ سکے اور چلے گئے. دوسرے دن پھر ان کو لینے کے لیے گئے, پھر دوسرے دن آئے, پھر دوسرے دن وہی والی بات رپیٹ ہوئی, کچھ نہیں بولنے, خاموش ہیں. 2 دن برداشت کر لیا اور ان لوگوں نے طے کر لیا کہ آخری دن ہے, اگر کوئی مسئلہ ہوا تو ہم جا کے علامہ سے کہیں گے کہ بھائی یہ مجلس نہیں پڑھ پا رہے, آپ ہی مجلس پڑھ دیجیے. 3rd دن جو صورت آ رہی تھی اس میں بھی یہی ہوا, کیا کہ ممبر میں بیٹھ گیا, 10-15 منٹ بیٹھا رہے, کچھ نہیں کہا, خاموش ہو کے چلے گا. لوگ علامہ کے پاس آئے کہ بھائی آپ کے بیٹے مجلس نہیں پڑھ پا رہے, ہماری سمجھ میں نہیں آ رہی کہ وجہ کیا ہے. ایسا نہیں ہے کہ دوسرے کا مجلس نہیں پڑھتے, دوسرے کا مجلس پڑھتے ہیں مگر ہمارے یہاں مجلس نہیں پڑھنے, وجہ کیا ہے؟ کہا کہ اچھا کتنے دن ایسا ہو گیا؟ کہ 3 دن ہو گئے, 3 دن مسلسل آئے مجلس نہیں پڑی. کہا ایسا کرو کہ مجلس پڑھنے جب آتے ہیں تو اس سے پہلے تم نے کچھ کھلاتے پلاتے ہو؟ تو کہا نہیں کھلاتے پلاتے ہو تو کچھ نہیں. تو کہا کہ ایسا کرو کہ جب وہ مجلس پڑھنے کے لیے آئے کل, مجلس پڑھنے سے پہلے آپ انہیں کچھ کھلا دیجیے. انہوں نے کہا اچھا ٹھیک ہے. کھانے کا اہتمام, مولوی اس معاملے میں مشہور بھی ہیں, زیادہ وہ کھانے کا اہتمام کر دیا ان کے لیے. وہ کھانے کا جو اہتمام کیا تو انہوں نے ممبر پر بیٹھنے کے بعد آج مجلس شروع کی, آج مجلس پڑھی. مگر جب مجلس پڑھی تو ٹوٹل 10 منٹ کی مجلس پڑھی ہوتی, مجلس پڑھ کے نیچے اتر گئے. بھائی 1 گھنٹے کی مجلس ہوتی ہے, یہ 10 منٹ مجلس پڑھ کے نیچے اتر گئے, چلو کوئی حرج نہیں. دوسرے دن آئے پھر دوبارہ کھانے کا اور زیادہ بہتر انتظام کیا انہوں نے, دوسرے دن کھانے کا بہتر انتظام کیا تو انہوں نے آدھا گھنٹہ مجلس پڑھی. کہا اچھا پیٹ بھر کے ان کو کھانا ملنا چاہیے. تیسرے دن مجلس پڑھنے کے لیے آئے تو پتا چلا کہ اور زیادہ بہتر کھانے کا انتظام کیا. جب ایک بہتر قسم کا کھانا ان کو کھلایا تو پتا چلا کہ آپ تیسرے دن جا کے یعنی 6ویں دن جا کے انہوں نے 1 گھنٹہ مسلسل مجلس پڑھی. یہ جب اچھا ختم ہو گیا تو لوگ پلٹ کے مولانا کے پاس گئے, علامہ کے پاس گئے, آخر معاملہ کیا ہے, یہ آپ نے کیسا گر بتایا ہمیں, ایک بغیر کھانے کے آپ کے بیٹے مجلس نہیں پڑھتے ہیں, یہ معاملہ کیا ہے؟ کہ دراصل معاملہ یہ ہے کہ اب تک جو اس نے غذا اپنے شکم میں ڈالی تھی وہ حلال و طیبہ تھی, پاک و پاکیزہ غذا تھی. مگر پاک و پاکیزہ کون سی؟ وہ پہلے مرحلے والے نہیں, پہلی ڈگری والے نہیں, ایسی پاک و پاکیزہ غذا جس میں دوسروں کی غذا بھی اگر یہ استعمال کر رہے ہیں تو حلال و طیب کا خیال رکھا ہے. اگر میں کسی مقام پر کھانا کھانے کے لیے جاتا ہوں اور وہ اس میں نجاست ملا لیتے ہیں اور مجھے نہیں پتا چلتا تو میں وہ غذا کھا سکتا ہوں مگر بہرحال کو مجھے نقصان پہنچائے گی. اگر کوئی مجھے مسجد پڑھانے کے لیے لے جاتا ہے اور وہ چودھری ہے اس نے فرض کی دولت سے مجھے کھانا کھلا دیا تو میرے لیے کھانا حلال ہے کیونکہ مجھے نہیں پتا مگر بہرحال اس کا اثر ہوگا. وہ اثر کیا ہوگا؟ وہ اثر یہ ہوگا کہ صورتحال اس طرح کی بن جائے گی کہ جہاں دین کی صحیح باتیں نکلنا چاہیے وہاں نہیں نکلے گی. فخر المحققین کو بلایا گیا اور پوچھا گیا کہ بتاؤ تم نے شروع کے 3 دن مسجد کیوں نہیں پڑھی؟ انہوں نے کہا کہ کیا کروں، جب میں مسجد پڑھنے کے لیے گیا ممبر پر بیٹھا تو مجھے تو کوئی انسان ہی نظر نہیں آیا. یہ مینا کے میدان والی مثال آپ یاد رکھیے، مجھے تو کوئی انسان ہی نظر نہیں آیا تو میں مسجد کس کے نام میں پڑھتا؟ 3 دن تک میں مسجد پڑھنے کے لیے اگر کوئی انسان نظر نہیں آیا، ہاں جب 4 دن مسجد پڑھنے گیا تو کچھ آدمی مجھے نظر آئے تھے کچھ، اس لیے میں نے 10 منٹ کی مسجد پڑھی اور اتر گیا. پھر 5 دن گیا تو اور زیادہ نظر آئے، 6 دن گیا تو مجمع پورا بھرا ہوا تھا پیک، لہٰذا میں نے پورے 1 گھنٹے کی مسجد پڑھی. رزقاً حلالاً بطیبا، یہ اثرات بعد کی مسجد کے ہیں. انسان رفتہ رفتہ ان منازل کو طے کرتا ہے اور ان منزلوں کو پہنچتا ہے، مگر ابتدائی منزل یہی ہے کہ جہاں ان کو ان 5 باتوں کا خیال رکھنا پڑے گا جن کو چھٹے ایمان میں بیان کیا. اذان محترم، یہ وہ چیزیں ہیں کہ اگر اس کا خیال نہ رکھے تو خدا نہ کرے، خدا نہ کرے خود امام کا چاہنے والا امام کا دشمن بن جائے گا. دوسری محرم کی شب آ گئی اور دوسری محرم میں مشہور تاریخ روایات کے مطابق دوسری محرم کی تاریخ وہ ہے کہ جب حسین ابن علی کا قافلہ کربلا کی منزل تک پہنچا تھا. جب کربلا کی منزل پر یہ قافلہ پہنچا ہے تو ایک مرتبہ سواری کے جانوروں نے چلنے سے انکار کر دیا تھا. مولا نے سواری کے جانور بدلے، ایک جانور نے چلنے سے انکار کیا، دوسرا جانور منگوایا، دوسرے نے چلنے سے انکار کیا، تیسرا جانور منگایا. ارباب ممبر بیان کرتے ہیں کہ 7 جانور امام نے تبدیل کیے تھے اس زمین پر آنے کے بعد کہ کوئی جانور آگے بڑھے، مگر کسی جانور نے آگے بڑھنے کا کوئی جانور آگے نہیں بڑھا، یہاں تک کہ امام نے بنی اسد کے لوگوں کو بلایا جو کربلا کے میدان میں ارد گرد آباد ہیں، ان لوگوں کو بلایا اور پوچھا کہ اس زمین کا نام کیا ہے. الگ الگ نام بتائے، کسی نے کہا کہ مولا اس زمین کا نام شط الفرات ہے. امام ایسا لگتا ہے کہ خاص نام سننا چاہتے تھے، کہا کوئی اور نام ہے اس کا؟ کہا کہ اس کا نام نینوا ہے. کہا کوئی اور نام ہے اس کا؟ کسی نے آخری منزل پہ جا کے ایک بوڑھے کا حوالہ دیا کہ مولا یہ ہماری بستی کا سب سے بوڑھا آدمی ہے، اس کو معلوم ہوگا کوئی اور نام. اس بوڑھے سے پوچھا مولا نے کہ کیا اس بستی کا کوئی اور نام ہے؟ اس نے کہا میں نے اپنے بزرگوں سے سنا ہے کہ اس زمین کو کربلا کہتے ہیں. بس امام نے کہا نعم ہاذہ کربلا، یہ زمین وہ ہے جو کربلا کی زمین ہے. اپنے ساتھیوں کے امام نے حکم دیا کہ سارے سواری سے اتر جائیں، بیویوں کا سواری سے ناپوں سے نیچے اتارا جائے، خیمے نصب کیے جائیں اور بیویوں کو خیموں میں بٹھایا جائے. اس بوڑھے نے آگے بڑھ کر ہاتھ جوڑ کر کہا پسند رسول یہ غضب نہ کیجیے گا، اس زمین کے بارے میں میں نے اپنے بزرگوں سے ایک بات اور بھی سنی ہے، آپ یہاں پر نہ ٹھہریں، آپ اس زمین سے آگے بڑھ جائیں. ہمارے بزرگ یہ کہا کرتے تھے کہ یہ وہ زمین ہے کہ کوئی نبی خدا اس زمین میں نہیں ٹھہرا، کوئی ولی خدا اس زمین میں نہیں ٹھہرا، مگر اس زمین میں اس کا خون بہایا گیا ہے، لہذا آپ اس زمین میں نہ ٹھہریں، آپ بھی آگے نکل جائیں. امام اس سے کہتے ہیں مجھے معلوم ہے کہ اس زمین میں نبی خدا کا خون بہتا ہے، اس زمین میں ولی خدا کا خون بہتا ہے اور میں اپنا خون بہانے ہی کے لیے یہاں پر آیا ہوں، میں اپنے بچوں کا خون بہانے ہی کے لیے یہاں پر آیا ہوں. اور بڑی عجیب باتیں امام نے یہاں پر کہی ہیں، نعم ہاں ہونا تقصد و دماغ ہونا، نعم ہاں ہونا تقصد و اطفال ہونا، یہی وہ زمین ہے کہ جس میں ہمارا خون بہایا جائے گا، یہی وہ زمین ہے کہ جس میں ہمارے بچوں کو قتل کیا جائے گا.
مگر امام نے جو حکم دے دیا تو ایک مرتبہ آپ امام کے صحابی تو خیمے لگانے لگے, بیویوں کو خیموں میں بھیجنے لگے, بیویوں کو خیموں کی طرف لے جانے لگے, مگر ایک مرتبہ امام نے بنی اسد کے مزید لوگوں کو بلایا اور کہا کہ دیکھو اب میں تمہارا مہمان بن کے یہاں رہنا چاہتا ہوں, لہٰذا یہ زمین تم مجھے بیچ دو. انہوں نے کہا آقا آپ پسند رسول ہیں, آپ نواز رسول ہیں, ہم آپ کو بیچیں گے نہیں, یہ زمین آپ کو ایسے ہتھیار کر دیتے ہیں, آپ ہماری طرف سے زمین رکھیے. پسند رسول جواب دیتے ہیں نہیں نہیں, تم یہ سمجھ رہے ہو کہ شاید میں تھوڑے عرصے کے لیے زمین آیا ہوں, میں تھوڑے عرصے کے لیے زمین میں نہیں آیا, ارے قیامت تک میں اس زمین پر آباد رہوں گا اور لوگ میری زیارت کرنے کے لیے قیامت تک آتے رہیں گے, لہٰذا تم مجھے اپنی زمین بیچ دو. امام کے حکم پر انہوں نے اس زمین کو بیچ دیا, زمین کو خرید لیا, مگر امام نے کہا کہ میری کچھ وصیتیں ہیں ان پر تم عمل کرنا. مولا آپ کی کیا وصیتیں؟ ہم ضرور عمل کریں گے. کہا دیکھو اگر میرا کوئی زائر آئے تو ضرور اس کی خدمت کرنا, اسے سیرا کر کے یہاں سے بھیجنا. ارے مولا نے سب سے پہلے آپ کو یاد کیا ہے, آپ کی جات کو پیسے میں رکھا ہے, اپنی جات کو قربان کر کے آپ کی جات کو پیسے میں رکھا. مولا ہم خدمت کریں گے. اور آج بھی بنی اسد کے کچھ لوگ ہیں جو زائرین کی مسلسل خدمت کرتے رہتے ہیں. کہ میری دوسری وصیت یہ ہے کہ دیکھو جب یزیدی فوج ہمیں قتل کر کے چلے جائے تو تم کسی طرح سے ہمیں غسل دینے کا انتظام کرنا, کفن پہنانے کا انتظام کرنا اور ہمارے جنازوں کو دفن کر دینا. ارے مولا تو کتنی آرزو ہے کہ ان کے جنازے بے گور و کفن نہ پڑے رہ جائیں, لہذا پہلے سے وصیت کر کے جا رہے ہیں اور وصیت بھی اس طرح سے کر کے جا رہے ہیں کہ ان کو وصیت کرنے کے بعد ان سے کہا کہ تم چلے جاؤ, اب تم اپنی عورتوں کو بھیجو, اب تمہاری عورتوں سے مجھے وصیت کرنی ہے. عورتوں کو بلایا گیا, عورتوں سے کہا گیا کہ دیکھو حالات شاید ایسے ہو جائیں کہ تمہارے مرد خوف زدہ ہو جائیں گے, وہ ہمارے لاشوں کو دفن نہ کر سکیں گے, تم کم از کم پانی بھرنے کے بہانے سے آنا اور ہمارے لاشوں کو دفن کر کے چلے جانا. عزیزانِ گرامی یہاں مولا کو تسلی نہیں ہوتی ہے, ابھی مولا کو تسلی نہیں ہوتی ہے, شاید میرا لاشا اور میرے بچوں کا لاشا دیکھو دفن نہ رہ جائے, زیادہ حکم دیا تم بھی چلے جاؤ, اب تم اپنے بچوں کو بھیجو. بچوں کو بلایا گیا, بچوں سے کہا گیا ارے بچوں اگر تمہارے ماں باپ ڈر جائیں اور ہمارے لاشوں کو دفن نہ کریں تم کھیلتے کھیلتے آنا اور اپنی ننی ننی مٹھیوں میں کھیل اور راکھ لے کر آنا, ہمارے لاشوں کو ڈال دے گا تاکہ ہمارے لاشیں اس انداز سے دفن ہو جائے. مولا کو بڑی آنسو ہے کہ ان کا لاشا بھی گور و کفن نہ رہ جائے, ان کے اصحاب کا لاشا, ان کے بچوں کا لاشا بھی گور و کفن نہ رہ جائے. مگر کربلا کا میدان میدان ہے, جب اصل عاشورا یزیدی فوج نے اپنے سارے دوستوں کو تو دفن کر دیا مگر نواب رسول کا راجہ نے گورو کا من چھوڑ دیا. حالانکہ عربوں کے عام سے مشہور ہے جب ان کے کسی مسافر کا انتقال ہو جاتا ہے تو ایک جملہ کہتے ہیں مات الغریب السلام. ارے مسافر کا انتقال ہو گیا ہے نواز جنازہ کے لیے تیار ہو جاؤ,
وسيعلم الذين ظلموا اي منقلب ينقلبون.
پروردگارا تجھے محمد و آل محمد کا واسطہ, تجھے چاردہ معصومین کا واسطہ, حسین اصحاب حسین اولاد حسین کا واسطہ, ان کی مصیبتوں کا واسطہ, ہمارے ان آنسوؤں کو شہزادی کونین کے بارگاہ میں جگہ عطا فرماؤں. ہمارے ان آنسوؤں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما. پروردگار ہم گناہگار ہیں, خطا کار ہیں, ہمارے پاس ان آنسوؤں کے علاوہ کچھ نہیں ہے. ان آنسوؤں کا واسطہ دے کر تجھ سے سوال کرتے ہیں کہ ہمارے تمام مرحومین کی مغفرت فرما, ہماری مغفرت فرما, ہمیں مستقبل میں تمام گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرما, علوم آل محمد سیکھنے کی توفیق عطا فرما, اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرما. خداوندہ ہمارے بچوں کے دلوں میں آل محمد کی محبت پیدا کر دے. پرچم اسلام کو سربلند فرما, پرچم شرک و کفر کو سرنگون فرما, علماء کا سایہ ہمارے سروں پر قائم دائم فرما, ہم سب کو ایمان کے آوان و انصار میں شامل فرما, اور حضرت کو اذن ظہور عطا فرما. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم برحمتك يا ارحم الراحمين.